بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى طيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغا محمد وآل محمد. صل على محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں دین کو سوچنے سمجھنے, دین پر غور و فکر کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے. سید الشہداء کے نام کے صدقے میں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ نصرن بعد نصرن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے, وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام وقت کے حضور عزائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے اس دنیا کو, اس کائنات کو ایک خاص توازن کے اوپر خلق فرمایا ہے. ایک نظم و ضبط ہے جس کے اوپر یہ کائنات خلق ہوئی ہے. اگر آپ دنیا کے نظم و ضبط کو دیکھیں, دنیا کے اندر آرگنائزیشن کو دیکھیں, تو زمین کی گہرائیوں سے لے کر انسان کے بدن تک, انسان کے بدن سے لے کر افلاک تک, ہر چیز پر ایک خاص نظم و ضبط کی حکومت ہے. اور یہ نظم و ضبط اتنا شدید ہے, یہ بیلنس اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر اس کے اندر معمولی سی بھی کوئی تبدیلی کریں تو بڑے تباہ کن نتائج آپ کو ملیں گے. مثلاً یہ جو ستارے اور سیارے ہوا میں گھوم رہے ہیں, اگر ان میں سے ایک کی بھی اسپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی یا تھوڑی کم ہو گئی تو ہمیں نہیں معلوم تبدیلیاں کیا کیا رونما ہوں گی, شاید ٹکرا جائیں گے سب. ہمارے جسم کے اندر جو نظم و ضبط ہے, اور بعض اوقات میں اس کو سوچتا ہوں تو تعجب ہونے لگتا ہے کہ مثلاً شاید آپ کا وزن 50 کلو, 70 کلو, 80 کلو لگ بھگ آس پاس کتنا ہو, اتنے کلو وزن میں 1 گرام کی کیا حیثیت ہے. کسی کا وزن اگر 60 کلو ہے تو 60,000 گرام اس کے جسم کا وزن ہے, 60,000 گرام, اس میں 1 گرام کی کیا حیثیت ہے. لیکن جو دوائیاں میں اور آپ کھا رہے ہوتے ہیں یہ 1 گرام نہیں ہوتی, یہ ملی گرام ہوتی ہیں. اور مثلاً چند ملی گرام کی دوائی میں وہ جو اصلی کیمیکل آپ نے کھانا ہے وہ اس کا 10% بھی نہیں ہوگا. یعنی وہ جو اصلی دوائی میں اور آپ لے رہے ہوتے ہیں वो ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम में भी शायद ना हो, उससे भी कम हो, लेकिन उससे हमारे जिस्म के तवाजुन को बरकरार रखने में मदद मिल रही होती है, दोबारा बैलेंस हो जाता है। तो कितनी इंसान की तबीयत खराब होती है बाज़ औक़ात, और वो एक टैबलेट लेता है और वो सारी तबीयत सही हो जाती है, और उस टैबलेट में चंद ग्राम कोई केमिकल होगा, चंद ग्राम नहीं, चंद मिलीग्राम और बहुत कम इससे कुछ केमिकल होगा जो इसके बदन को सही करेगा। ये इंसान ने मेहनत करके सीखा है मेडिसिन की फील्ड के अंदर। और फिर दोबारा अर्ज करूंगा, अफसोस होता है, काश इतनी मेहनत हम रूह के ऊपर कर लेते जितनी हमने मेडिकल में की है, मेडिसिन में की है, कि जिस्म का निज़ाम कैसे दरम बरम होता है, इसका तवाजुन कैसे खराब होता है, कैसे मिलीग्राम के टैबलेट्स इंसान के तवाजुन को बरकरार कर देती हैं। इन सब को करके हमने कुछ लोगों को उस वक्त की मौत से बचा लिया यकीनी तौर पर, कि कुछ लोग बीमारियों में मर जाते, हमने उनको बीमारियों से बचा लिया, लेकिन उसके बाद जो हमसे गलती हुई वो ये कि हमने रूह के तवाजुन पर मेहनत नहीं की। अच्छा, जब रूह के तवाजुन पर मेहनत नहीं की तो कुछ लोगों को जिस्म की मौत से बचा लिया और करोड़ों की रूह की मौत को तय कर दिया। करोड़ों इंसान रूह की मौत में मर गए, और वो जो करोड़ों इंसान रूह की मौत में मरे तो जिनको हमने बचाया था उनसे कई गुना ज्यादा लोग इनके हाथों कत्ल हो गए, जिस्मानी तौर पर कत्ल हो गए। अगर हम इंसानों की रूह पर काम कर लेते तो इस वक्त दुनिया के अंदर जंग की यह सूरत हाल ना होती। अब कितने लोग जंग में मरते हैं अल्लाह जानता है, कितने लोग तजावुज में हादसात के अंदर जो नहीं होने चाहिए थे मर जाते हैं ये सब खुदा जानता है। चंद लोगों के जिस्म को हमने बचा लिया और करोड़ों की रूह को नाकारा किया, और उस नाकारा होने के नतीजे में जितनों को बचाया था उससे ज्यादा को हमने नीस्त नाबूद करवा दिया। तो जो असल मामला आएगा वो ये कि तवाजुन पे मेहनत हो लेकिन रूह के तवाजुन को देखते, उसके ऊपर मेहनत कर लेते, और ये जो रूह का तवाजुन था ये तरबियत के अंदर तय होना था। कि हम इंसान को समझने की कोशिश करते, उसको समझ के बाद देखने की कोशिश करते कि भाई इसका बैलेंस किस चीज़ के अंदर है, क्या चीज़ इसके अंदर बढ़ाएंगे तो खुदा न करे ये हो जाएगा। शहीद मुताहरी ने एक मिसाल दी है इसके लिए, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, फरमाया कि इंसान की जो तरबियत होती है वो ये नहीं होती कि हर हिस्से को बराबर की अहमियत दी जाए, ये तरबियत नहीं है कि मसलन हर इंसान के हिस्से को, ख्वाहिश को बराबर की अहमियत दी जाए, नहीं, ये तरबियत नहीं है। बराबर की अहमियत ना दी जाए, जिसका जितना हक है उतनी अहमियत दी जाए। एक दफा हम कहते हैं मुसावात, नारे के लिए अच्छा है अमल के लिए बहुत बुरा है, बास जगह पे मुसावात सही है। मसलन आप यहां पे तबरुक तकसीम करने की कोशिश करें, आप मुसावात कर लें अच्छी बात है, सबको एक जैसा दे दें, लेकिन अगर मैं क्लास का टीचर हूं और नंबर देने में मुसावात कर गया तो सब बच्चों को बराबर के नंबर दे देता हूं, ये मुसावात जुल्म है। असलन बास जगह मुसावात सही है, तबरुक तकसीम कर रहे हैं आप मुसावात के साथ कर दें, ये बात सही है, लेकिन आप बच्चों का इम्तिहान दे रहे हैं और कहें चलो भाई अब मुसावात करते हैं, ये कैसे हो सकता है। या मसलन आपने किसी को काम की उजरत देनी है, 25 आदमियों ने काम किया है, हर एक ने मुख्तलिफ काम किया है, अब मैं कहूं भाई मैं मुसावात दिखाऊंगा सबको बराबर के पैसे दे देता हूं, भाई किसी ने ज्यादा मेहनत का काम किया है, किसी ने कम मेहनत का काम किया है, यहां मुसावात सही नहीं है। इंसान की तरबियत भी ऐसे ही है, हम ये नहीं कर सकते हम इंसान को मशीन की तरह, पुर्जों की तरह, लकड़ी और लोहे की तरह डील करना शुरू कर दें, नहीं, हमें देखना पड़ेगा इस इंसान की बुनियाद कहां पर है, कौन सा पहलू है जिस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सा पहलू है जिस पर पहले मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में वो काम नहीं हो सकता। मसलन अगर हम बच्चों को इब्तिदा से खुदा शनास ना बना सके, खुदा का, खालिक का, परवरदिगार का तसव्वुर इनको ना दे सके, बाद में 10,000 मुश्किलें हमारे लिए। इसलिए اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے اوپر دوسرے لوگ کوئی حملہ کریں تم بچوں کو اللہ کی بندگی سکھاؤ، اللہ کی بندگی سکھاؤ، ان کو خدا کی طرف لے کر جاؤ، تو یہ وہ چیز ہے جو ٹاپ پرائرٹی بن جائے گی۔ اب بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جتنا ہمارے اسکولز کے اندر، حتیٰ ہمارے خاندانوں کے اندر انگریزی زبان کی اہمیت ہے، کاش اتنی دین پر دے دیتے، مرے جا رہے ہیں ایک زبان کے اوپر۔ یہ شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، شاید ہماری غلامی کی ایک نشانی ہے جو ہم پر رہ گئی ہے، انگریزی زبان کی مخالفت نہیں ہے، بین الاقوامی زبان ہے، کام آتی ہے، دنیا میں جہاں پہ جائیں اس سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب کچھ قربان ہو جائے انگریزی کے اوپر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو مثال کے طور پر جابز جو مل رہی ہیں، جابز کے اندر کرائیٹیریا، ایک کرائیٹیریا یہی زبان ہے بس، چاہے وہ میتھس پڑھانے والا ہو، اس نے ریاضیات پڑھانا ہے، انگلش کا کوئی بہت زیادہ سروکار نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اس کو زیادہ اچھی جاب مل جائے گی جو انگریزی پڑھائے گا۔ اچھا آپ اور میں سوچیں گے کہ یہاں پر ایسا ہے، یقین فرمائیے پوری دنیا کے اندر کچھ مشکلات ہیں، یہ اگر دنیا کا نظام اوپر سے نیچے تک خراب نہ ہوتا تو یہ مشکلات یہاں پہ نہیں آ سکتی تھیں، کچھ چیزیں جو اوپر تو خراب ہو گئی ہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں جو میں عرض نہیں کروں گا، میں اپنے موضوع کے اوپر واپس آؤں گا، ورنہ ہم اس حاشیے کے اندر چلے جائیں گے، تربیت کے اوپر عمل کیسے ہوگا۔ اور کل ہم آپ کی خدمت میں ترتیب سے عرض کیا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اوپر کے اسٹرکچر پر اچھی ہیں لیکن بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد کہیں اور ہے۔ یہ کہ بچہ وضو کیسے کرتا ہے بہت ضروری ہے، وضو صحیح نہیں کرے گا تو نماز خراب ہو جائے گی، اس کی نماز غلط ہو جائے گی، نماز قضا کرنی پڑ جائے گی، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد کہیں اور ہے۔ اور جب اس بنیاد کو بیان کرتے ہوئے ہم گئے تو ہم نے عمل بیان کیا، عمل کے پیچھے عمل کی اسپرٹ کو بیان کیا، اس کے پیچھے اخلاقیات کو بیان کیا، اس کے پیچھے عقائد، اور عقائد کے پیچھے بھی آ کر ہم نے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا اور بیان کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد واجل فرج، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج۔ عرض ہوا کہ لوگوں کے اندر ضروری ہے کہ فکر کرنے کی طاقت ہو، جس کو ہم نے تنقیدی فکر تعبیر کیا، کرٹیکل تھنکنگ، سوچنے سمجھنے کی طاقت۔ بچے ایسے نہیں بنائے جا سکتے جن کو سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ بھی دیں تو کچھ ہو جائے گا، نہیں، یہ بچے اچھے کامیاب بچے نہیں بن پائیں گے۔ تو ہمیں بچپنے سے بچوں کو یہ گراؤنڈ دینا پڑے گا کہ وہ سوچیں سمجھیں، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، میرا مطلب یہ کہ سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہوں۔ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ بچے دسکیوں سوال کریں گے، کچھ سوال ایسے ہوں گے کہ جو طبیعتاً برے بھی لگ سکتے ہیں، کچھ سوال ایسے کر سکتے ہیں جو بعض اوقات ہم لوگوں کو اپنی عقیدت کے اندر رہتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے، لیکن ہمیں عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ بچوں کی اس صلاحیت کا احترام کرنا پڑے گا کہ نہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک توازن ایجاد کرنا پڑے گا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں بالکل آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ بچوں کو جب یہ گراؤنڈ دیا جاتا ہے تو وہ خود سر ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم نے ان کو گراؤنڈ دیا کہ وہ سوال کریں، پوچھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، تو جب ہم یہ گراؤنڈ دیتے ہیں تو وہ خود سر ہی آ جاتی ہے ان کے اندر، اور جس کو ہم لوگ اگر اور بڑھنے دیں تو نافرمانی کی حد میں بات پہنچ جائے گی۔ نہیں، اس حد تک بھی نہیں جانا ہے، گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ بچہ سوچے سمجھے، لیکن خود سری آ جائے اور وہ یہ سوچے کہ دنیا میں سب کچھ میری مرضی سے ہوگا، نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا ہم نے اس کو آگے نہیں بھیجنا ہوتا۔ بدقسمتی سے جو ہمارے اسکولز ہیں ان میں سے کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کا قتل عام ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، اور کچھ اسکولز ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو اتنا زیادہ گراؤنڈ دے دیتے ہیں کہ وہ خود سری پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کی نشانیاں پھر اسکولز میں نظر آتی ہیں۔ اور چونکہ ہم خود 10 سال تقریباً اسکول سے وابستہ رہے تو ہمیں خود سمجھ میں آیا کہ بھائی کس اسکول میں کس خرابی کے نتیجے میں بچے کہاں پہنچ گئے، تو یہ کام ہو لیکن اس خودسری تک نہ پہنچ جائے بات. اب یہ تو تنقیدی فکر ہوتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اس کے بعد فکر کے مرحلے میں ایک اور صلاحیت بھی بہت ضروری ہے, وہ نہیں ہو تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اور وہ مشکل ہے جو اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا. آپ نے لوگوں کے ساتھ کبھی گفتگو کی ہوگی مذہبی معاملات پر, زندگی کے دوسرے معاملات پر. اچھا, اگر کبھی گفتگو میں جو کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہو, تھوڑی سی جذباتیت بھی آ گئی ہو, ایک موقع پر جا کر آپ کو احساس ہو جائے کہ میں غلط تھا اور یہ صحیح تھا, اس غلطی کا اعتراف آسان ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بہت سخت ہوتا ہے. اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی صلاحیت ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے سامنے سب سے امپورٹنٹ یہ ہو, سب سے اہم یہ ہو کہ حق کو تسلیم کرنا ہے, یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. اکثر لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اکثر لوگوں میں اپنی بات منوانا حق کو تسلیم کرنے سے زیادہ اہم ہے. ہم نے اپنی بات منوانی ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ یہ خود پسندی کا ایک جذبہ ہے کہ اگر میرے اندر مثلا اپنے آپ کو پسند کرنے کا جذبہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات بھی مانی جائے, اور اس موقع پر اپنی بات کو چھوڑ کر میں سوچوں حق کیا ہے, حق کو قبول کروں. یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. اچھا, اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام نہیں دیتی. بالکل اسی طرح جیسے میں بہت سوچنے سمجھنے کا ماہر ہو گیا, بہت اچھی دلیلیں دیتا ہوں, بہت اچھے انداز میں بیان کرتا ہوں, لیکن حق قبول نہیں کرتا, تو پھر تو میری ساری صلاحیت جہالت میں کام آ جائے گی, میری ساری صلاحیت نفس پرستی میں کام آ جائے گی. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کہا, سوچنے سمجھنے کی, فکر کرنے کی اور جستجو کرنے کی صلاحیت, اس کے ساتھ ایک اور صلاحیت چاہیے, وہ کون سی ہے؟ حق کو تسلیم کرنے کی, حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت. اچھا, اب بچوں میں اس کو کیسے چیک کیا جائے کہ بچے میں یہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو صحیح کیسے کیا جائے؟ چند مثالوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. زیادہ تر ایسا ہے کہ جب ہم لوگ دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی خاصی معلومات مل جاتی ہے. تو والدین کو بچے کے بارے میں یہ معلومات ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ تقریباً یقینی بات ہے کہ مل جاتی ہیں, تقریباً یقینی بات ہے. جیسے ہی آپ اپنے بچے کے اندر یہ مشاہدہ کریں کہ اس بچے کے لیے اپنی غلطی ماننا مشکل ہے, تو آپ کے دماغ میں فوراً گھنٹی بج جانی چاہیے کہ اب کوئی کام کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب اس کی تربیت کا وقت آ گیا ہے. کس بات کی تربیت؟ حق کو قبول کرنے کی تربیت, حق کو قبول کرنے کی تربیت ہونی چاہیے. کہاں کہاں پتہ چل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں, جب یہ اپنے بھائی بہنوں سے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, سچ بولتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے؟ اگر اس کے سامنے ثابت کیا جائے کہ بیٹا آپ نے اس جگہ پر صحیح نہیں کیا تھا, اور ڈیڈ کلیئر, بالکل ایسی جگہ نہیں جہاں پر مشکوک معاملہ ہو, نہیں بالکل 100% صحیح, مان لیتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں مان پاتا, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے, یہ بہت مشکل جگہ ہے. اچھا, اس کو سکھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ سکھانے کے لیے میں مشورے کے طور پہ کہوں گا, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا جائے, میں نے سیکھ لیا ہے, میں مان لیتا ہوں. مثلا میں باپ ہونے کے ناطے جس کے 4 بچے ہیں, یقیناً ایسے موقع دیکھتا ہوں جب میرے بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے والد نے یہاں پر غلطی کر لی ہے. نصف حس فرمائیے, میں گھر میں آیا اور میں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ جس نے کیا وہ صحیح نہیں کیا, اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں, جس نے کیا اس نے صحیح کیا ہے. کیا میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں جو اس وقت کہہ رہا تھا صحیح نہیں کیا, وہ غلط کہہ رہا تھا؟ کیا میں یہ کام کرتا ہوں؟ مثلا میں آیا, میں نے کسی کے بارے میں ججمنٹ دی, یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, کچھ عرصے میں مجھے پتا چلا کہ نہیں, بندہ صحیح تھا, میں خاموش ہو جاتا ہوں یا بچوں کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ صحیح ہے. میرا اپنے خیال ہے اس قسم کے اعترافات اپنے بچوں کے سامنے کھلی آواز میں طاقت کے ساتھ کرنے چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے والدین بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں. حق کو سیکھنے کی طاقت. اچھا اگر خدا نہ کرے ہم نے یہ نہیں کیا، مثلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور میرے بچوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے اور میں نے اپنی اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کی کہ کہیں مجھے بچوں کے سامنے اعتراف نہ کرنا پڑے، تو میرے بچے کیا سیکھیں گے؟ حق کو چھپانے کی صلاحیت، کتمان حق، حق کو چھپانا. ایک ہوتا ہے حق چھپانا، ایک ہوتا ہے حق انکار کرنا. حق چھپانا غلط ہے اور حق کا انکار کفر ہے. حق بات کا انکار کرنا، سچائی کا انکار کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کفر. ہر سچائی کا ایک کفر ہوتا ہے. مثلا اس وقت مجلس ہو رہی ہے، کوئی کہے نہیں نہیں ہو رہی، یہ کفر ہے. یہ حق ہے جس کا انکار ہو رہا ہے، یہاں ہو رہی ہے، کوئی کہے نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس حق کا انکار ہے. اسی طرح خدا کے مقابلے میں بھی ایک کفر ہے، نعوذ باللہ تعالی، کہ کوئی نہ مانے خدا کو جبکہ ہے، تو اس کا بھی انکار کفر کہلائے گا. تو عزیزان محترم، میرا اپنے یہ خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کے اندر اس بات پر محنت کرنی پڑے گی، نمبر ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، نمبر دو اس صلاحیت کے پیچھے حق کو تسلیم کرنے کی طاقت ہو، اور یہ جرأت بہت بڑی جرأت ہے. اور اگر آپ کے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے اندر یہ طاقت ہے اور صلاحیت ہے، میرا اپنا خیال ہے ان کا آپ کو احترام کرنا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے. یعنی اس بچے کو دوسروں کے سامنے واضح طور پر ایک پرائیورٹی ملنی چاہیے اور یہ بتایا جانا چاہیے کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے. البتہ اس طریقے سے کہ دوسرا بچہ اس کی دشمنی نہ لے، اس سے مخالفت نہ لے، اس سے بغض نہ لے کے بیٹھ جائے، لیکن اس بچے کو ایک احترام ملنا چاہیے چونکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ اپنے اندر سے جب ہم دکھانا شروع کریں گے تو لوگ بچوں کو سمجھانا اس کے لیے بہت آسان ہوگا. اب ایک اور مشکل مرحلہ آئے گا. آپ نے سکھانا شروع کیا کہ حق قبول کر لینا چاہیے، اور آپ کے اطراف میں کچھ لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور بچہ آپ سے کہے گا کہ فلاں رشتے نے تو یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی بات نہیں مانی. اس گراؤنڈ کو کیسے بنایا جائے کہ بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پتا تو چلے کہ حق کیا ہے. اس کو بتانے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ دیکھو ضروری نہیں ہے جو ہمیں حق لگ رہا ہو وہ دوسرے کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. ایک اور معاملہ شروع ہو جائے گا یہاں پر جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا، بہر اس کو ہمیں کور کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں سے کہیں دیکھو اس نے غلط کام کیا، یہ بھی نقصان دہ ہوگا. تو ایک طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا اور ایک صلاحیت بنے گی جس میں بچے کا کام یہ ہوگا کہ وہ جب بھی کہیں حق دیکھے اسے قبول کرے. کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ ابھی ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. بس میں بنیاد میں تین مرحلوں کی بات کر رہا ہوں، بنیاد کے تین حصوں کی بات کر رہا ہوں، بالکل فنڈامنٹلز روٹس کے اوپر. نمبر ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، نمبر دو حق کو قبول کرنے کی طاقت، نمبر تین درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل پر. اور یہ جو تیسرا فیز ہے یہ شاید اس چیپٹر میں سب سے مشکل کام ہے، وہ یہ کہ جو آپ نے حق مان لیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. آپ نے بچے سے گفتگو کی اور کہا کہ بیٹا یہ جو آپ نے اس وقت کام کیا تھا وہ صحیح کیا تھا، گفتگو ہوئی، بچے نے سوچنے سمجھنے کی کوشش کی اور اس بات کو مان لیا کہ اس وقت جو کام ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا. اب آپ نے اس سے کہا کہ چونکہ کام صحیح نہیں ہوا تھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فلاں کے سامنے جا کر کہنا چاہیے کہ سوری میں نے صحیح نہیں کیا تھا؟ حق پر عمل کرنا، اس کے اپنے مسائل ہیں. اور آپ خود جانتے ہیں میں اور آپ اب اس عمر پر پہنچ کر اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ کام آسان کام نہیں ہے. کاش ہم بچوں میں ابتدا سے یہ تینوں صلاحیتیں ڈال سکیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت، حق کو تسلیم کرنے کی طاقت اور حق پر عمل کرنے کی جرات, یہ ہمیں ان بچوں میں ڈالنی پڑے گی. اور یہ چیزیں بہت بچوں کی سطح پہ بہت چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اس نے اپنے بھائی کی کوئی چیز لے لی ہے اور اس نے یہ کہا کہ جو میں نے لی ہے اس کی دلیل یہ ہے, آپ نے گفتگو کی اور ثابت کیا کہ جو آپ نے لیا ہے یہ صحیح نہیں لیا ہے. پہلے مرحلے میں سوچے سمجھے, دوسرے مرحلے میں قبول کرے کہ ہاں یہ جو میں نے کیا تھا یہ صحیح کام نہیں کیا تھا. تو اس سے کہا جائے کہ اب جب کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ صحیح نہیں کیا تھا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو اس کو واپس بھی کرنا چاہیے اور ایک سوری بھی کہنا چاہیے؟ صحیح ہے. اچھا کیا آپ چودراہٹ دکھا کے یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ نے دیکھا بچے نے چھینا ہے اور آپ کو پتا چلا کہ اس نے صحیح نہیں کیا ہے, اور آپ پہنچے اور آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ جاؤ واپس کرو, تو کیا آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں, لیکن کیا اس سے بچے کی تربیت ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. یہ بچہ جس کو ہم لوگ اردو محاورے کے اندر کہتے ہیں یہ لاتوں کے بھوت میں تبدیل ہو جائے گا. یہ گفتگو سے نہیں سنے گا, یہ ڈانٹ ڈپٹ سے سنے گا. یہ قطعاً آپ کے حق میں نہیں آئے گا. کیوں؟ جب اس کو طاقت ملے گی تو یہ بھی گفتگو نہیں کرے گا, یہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا, یہ بھی طاقت دکھائے گا. اور اگر یہ صدر بنا تو ڈکٹیٹر بنے گا, اگر یہ ملک کا حاکم بنا تو ڈکٹیٹر بنے گا. کیوں؟ اس کو شروع سے اس بات کی عادت ہے کہ بات طاقت سے منوائی جاتی ہے, گفتگو سے نہیں منوائی جاتی. آپ کیوں غلط چیز سکھائیں؟ اب مشکل ساری کس پہ آئی؟ بچے پہ نہیں آئی, ہم پر آئی. وجہ کہ شارٹ کٹ یہ ہے, میں تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے یا کاروبار سے, انتہائی تھکا ہوا ہوں, گھر میں داخل ہوا ہوں, میری خواہش ہے کہ مجھے آرام ملے. میں نے اپنے دو بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور لڑتے ہوئے دیکھا اور میں نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرا غلط کہہ رہا ہے. اب میرے پاس دو راستے ہیں, یا تو میں کاؤنسلنگ کا سیشن کروں, ابھی لے کے بیٹھوں, سمجھاؤں بجھاؤں, آدھا پونا گھنٹہ اس تھکاوٹ میں لگاؤں, اپنے کاموں کو اور دیر کروں, اور دوسرا راستہ یہ کہ چلا کے کہوں یہ کیا ہو رہا ہے اور تم یہ کر لو اور تم وہ کر لو. شارٹ کٹ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا راستہ کر لیا جائے, چونکہ اس وقت اس دوسرے راستے میں آرام ہے. اور لمبی مدت کا آرام کس میں ہے؟ کہ ابھی کاؤنسلنگ کر لی جائے. ایک تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے, آپ داخل ہوں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ داخل ہوئے, آپ نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ بہت اہم ہے, اس معاملے پر تھوڑی بات کرنی پڑے گی. اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ دونوں اپنے حق سے دستبردار ہو جائیے, کچھ دیر کے بعد اس پر گفتگو کی جائے گی, ایک ٹائم نکال لیا جائے. اس کنڈیشن کے اندر رہتے ہوئے, بعض اوقات کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہوگی کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی, جو ہونا ہے ابھی ہونا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو اپنی عقل مندی اور مینجمنٹ استعمال کرنی پڑے گی کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, اور جو سچویشن ہے یہ اگر ہونا ہے تو ابھی ہونا ہے, اور مجھے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. تو آپ یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں. آپ داخل ہو سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس پر گفتگو باقی ہے, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کام کو اس طرح کر لیا جائے, اس پہ بعد میں بات ہوگی. لیکن کسی بھی صورت میں ڈکٹیٹر بننے کی کوشش مت کریں, آپ کے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. البتہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بعض اوقات بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو کرنا بھی پڑے گا, بہت زیادہ مجبوری میں کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ یہ کام کم ہوتا چلا جائے, یہ کام کم سے کم ہو. اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا تاکہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں. یہ تربیت کا بہت اہم حصہ ہوگا کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں بچوں کو. اور اس جیسے ایشو کے اندر پھر میں تھوڑا سا ریویژن کرتا ہوں کہ ہم نے کیا اس سوچا اور کہاں تک پہنچے, اس کے بعد اگلے مرحلے میں گفتگو کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہم نے کل ایک سادہ سی جگہ سے شروع کیا, وہ یہ کہ بچے کو عبادات سکھانے تو کافی ہے. ہم نے عرض کیا عبادات سیکھنا بہت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے, عبادت کے پیچھے اس کی اسپرٹ سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ بھی شاید کافی نہیں ہوگا, اس کے پیچھے اخلاقیات دیکھنے پڑیں گے, کس نیت سے کیا, تکبر تو نہیں ہے, حسد تو نہیں ہے, بغض تو نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جا کر عقائد پہ بات ہوئی, خدا کو مانتا یا نہیں مانتا, قیامت پہ یقین ہے یا نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض اوقات شبہات ڈال کر اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے مقابلے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے مقابلے کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ چاہیے. جب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو کیا اس کے ساتھ اور بھی کچھ چاہیے؟ ہاں، دو چیزیں اور چاہیے. نمبر ایک، حق کو تسلیم کرنے کی طاقت. سوچنا سمجھنا تو آتا ہے، حق کو تسلیم کرنا نہیں آتا، تو یہ بہت بڑا گمراہ کرنے والا خطیب بن جائے گا. اپنی بات ثابت کر دے گا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے چونکہ اسے حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ حق تو قبول کرے تو پھر عمل بھی کرے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے. اور یہ جو تیسری بات تھی، یہ اپنے لیول پر جا کے ذرا دیکھے گا، کیا ہمیں نہیں پتا ہر روز قرآن پڑھنا اچھا ہے تو کیوں سب نہیں پڑھ رہے؟ ابھی آپ یہ نہیں سوچے گا کہ میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حق بولو، حق قبول کرو، حق پہ عمل کرو. تو جو مجھے حق پتا ہے میں نے عمل کیے ہیں کیا؟ کیوں مشکل ہے؟ جو مشکل مجھے ہے وہی مشکل میرے بچوں کو بھی ہے، وہاں پہ بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے. دو بچے لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک کو کنوینس کیا جائے کہ تم جس بات پہ لڑ رہے تھے اس میں غلطی تمہاری تھی، اس کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت مشکل ہوگا. تو آپ یہ مت سمجھے گا یہ کام آسان ہوگا، یہ کام بہت مشکل ہوگا. اپنے اندر دیکھنے ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کہ اگر ہم ایک بات کو حق کے طور پہ قبول کر بھی لیتے ہیں تو ہم عمل نہیں کر پاتے. اس کے بعد جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں کام بہت اچھا ہے، لیکن کروں کیسے، کر نہیں پاتا میں. بچوں کے ساتھ بھی یہی مشکل ہے. اور یہ کیوں کمی آ رہی ہے؟ اب دیکھیے چین بنتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، لیکن اب میں یہاں پہ رک جاؤں گا ورنہ یہ اتنا پیچیدہ ہو جائے گا کہ سنبھالنا مصیبت پڑ جائے گی پھر اس کو. تو یہاں پہ رکتے ہیں اور ایک اگلی صفت پہ جاتے ہیں جو تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکے گا اور بچے اچھے مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے، ہم بھی کسی مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. شاید پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ معاشروں کے اندر رشوت نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، ہوگی تو پتہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ان معاشروں میں رشوت نہیں ہے. مثلا ایک عجیب فینومینا ہے، فن لینڈ ملک ہے، اس کے اندر جیل ایکسٹرا پڑ گئے ہیں، ان کے جیل اتنے خالی رہے ہیں کہ اب وہ جیل بند کر رہے ہیں. اور امریکہ وہ ملک ہے جہاں قیدی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو جیل ایکسٹرا چاہیے. تو یہ جو فن لینڈ میں قیدی کم ہیں، یہ کیوں ہیں؟ وہاں کے سارے لوگ متقی پرہیزگار ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہاں کیوں نہیں ہے رشوت؟ کیوں نہیں ہے مثال کے طور پر؟ تو کیا مثال کے طور پر وہاں سب کی تنخواہیں برابر کی ہیں، ایک جیسی ہیں، سب کا لیونگ سٹینڈرڈ ایک جیسا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیوں رشوت نہیں ہے؟ بعض ملکوں میں رشوت بے انتہا ہے، بعض ملکوں کے اندر کم ہے، کسی کے یہاں کم، کسی کے یہاں زیادہ. یہ فینومینا کیوں ہے؟ اب آپ کہیں گے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں رشوت بہت زیادہ ہے. کیا خطرہ نہیں لگ رہا کہ ہمارے بچے بھی اس مصیبت میں پھنس سکتے ہیں؟ ہاں، یہ خطرہ ہے، بہت سیریس خطرہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اس مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیماری کا وائرس پھیلا ہوا ہو تو کوئی گارنٹی ہے کہ میری اولاد کو نہیں لگے گا؟ مجھے نہیں لگے گا. ممکن ہے رشوت کے نام پہ نہ لگے، کسی اور نام پہ لگ جائے. کرپشن، کرپشن کی تو 10 قسمیں ہوتی ہیں، رشوت ایک قسم ہے. ایک اکاؤنٹس میں کرپشن ہوتا ہے، امانتوں میں کرپشن ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھنے میں کرپشن ہو سکتا ہے، سب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اگر یہ کرپشن کسی سوسائٹی کے اندر ہے اور میرے بچے بھی وہیں رہ رہے ہیں تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ میرے بچوں کو نہیں لگے گا؟ اور میں جانتا ہوں کہ بہت برا ہے. تو مجھے ایک کوشچن اٹھانا پڑتا ہے، مجھے کہ میں بچے کی تربیت میں کیا ڈالوں کہ یہ نہ لگے اسے، اور مجھے بہت شروع سے ڈالنا پڑے گا. میں کیا ڈالوں کہ یہ نہ لگے؟ پھر ایک اور مشکل بھی ہے، اسی کو ساتھ میں لا لیتے ہیں، مجھے کہ بہت ساری جگہوں پہ انسان گناہ سے رکتا ہے دوسرے انسانوں کی وجہ سے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گناہ کروں گا سب کے سامنے؟ نہیں کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے خاندان کے درمیان رہ رہے ہیں، کھل کر گناہ کریں گے خاندان میں بے عزت ہو جائیں گے، نہیں کریں گے. لیکن تنہائی میں کون روکے گا؟ اور جب میں طاقت میں ہوا پھر کون روکے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہوگا کہ اندر سے میرا ضمیر مجھے روکے گا. یہ اندر والا ضمیر بنتا کیسے ہے؟ چونکہ بعض کا اتنا مر جاتا ہے ان کو لوگوں کے سامنے بھی کوئی مصیبت نہیں آتی, اور بعض کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے ان کے پاس استقامت میں کوئی کمی نہیں آتی. تو میرا سوال یہاں پہ آ گیا, میرے معاشرے میں غلطیاں ہیں, میں ڈر رہا ہوں میرے بچے کو وہ غلطی نہ لگ جائے, ایک کوشچن. دوسرا کوشچن یہ, یہ سب ہوتا ہے اندر کی کسی طاقت سے. یہ جو اندر کی طاقت ہے جس کو آپ اندر کا تقویٰ کہہ سکتے ہیں اسلامک ٹرم میں, یہ جو اندر کا تقویٰ ہے, یہ تو باہر کا تقویٰ ہے لوگوں کے خوف سے. اندر کا تقویٰ جو تنہائی میں بھی کام کرتا ہے, انجانے ماحول میں بھی کام کرتا ہے. میں نے بہت سولائز لوگوں کو ایسے لوگوں کے اندر آ کر بالکل نان سولائز حرکتیں کرتے دیکھا ہے جب کوئی پہچانتا نہ ہو. اچھے بھلے لوگ ہیں لیکن کوئی نہیں پہچانتا تو بالکل آپ سے باہر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ جب حرم کے مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے اطراف میں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں کریں گے, کیونکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے, یہاں ان کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اندر کا تقویٰ کیوں نہیں کام کرتا ان کا؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا تربیت کے مرحلے کے اندر یہ اندر کا تقویٰ بنتا کیسے ہے. اور قوم کی سطح پر بھی بعض قوموں کا اندر کا تقویٰ کام کرتا ہے, بعض قوموں کا کام نہیں کرتا. کیوں ایسا ہے؟ کس کے اندر کام کرتا ہے اور کس کے اندر کام نہیں کرتا ہے, اس کو تھوڑا سا گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فر. اچھا, کیا تربیت کے سطح پر اس اندر کے تقوی کی کوئی اہمیت اتنی زیادہ ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں, بہت زیادہ ہے. کیوں؟ زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شاہد نہیں ہوتا سوائے خدا کے, اور سب سے خطرناک گناہ یہی ہوتے ہیں. اور زندگی میں بہت ساری جگہیں ایسی آتی ہیں جب میں بہت طاقتور ہوتا ہوں اور گناہ کر بیٹھتا ہوں اپنی طاقت کے بھروسے پر, اور برے گناہ یہی ہوتے ہیں. اور بہت سارے مقامات وہ آتے ہیں جب کمزور میری گرفت میں ہوتا ہے, اور اگر میں اس وقت گناہ نہ کروں تو خدا میرے ہر گناہ کو بخش دے گا. اس خاطر یہ نظام بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اندر پلانٹ ہوا ہوا ہو, ہمارے بچوں میں پلانٹ ہوا ہوا ہو, اور وہ اپنے کام کو انجام دے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید عرض کیا تھا, اور اس کو آج کی بحث سے متصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, آپ پانچ بچوں کو بٹھائیں اور ان کے درمیان ایک پلیٹ رکھ دیں کسی کھانے کی, بہت اچھی کھانے کی چیز. اچھا, ہر بچے کے دل میں کیا خواہش ہو, اتنی لذیذ اتنی اچھی چیز ہو کہ ہر بچے کی خواہش ہو کہ میں لے لوں. اس کے بعد نوٹ کریں کہ کون سے بچے پہلے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کون سے بچے کنٹرول دکھا رہے ہیں. صحیح ہے؟ اس کے بعد یہ کوشش کریں اس بات کا جائزہ لیں کہ جنہوں نے ہاتھ پہلے بڑھایا ہے ان میں کیا کمی ہے, اور جنہوں نے کنٹرول دکھایا ہے ان میں کیا چیز ہے. تو آپ خود بخود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جنہوں نے ہاتھ بڑھانے میں دیر لگائی ہے یہ اپنے لیے عزت نفس کے قائل ہے, یہ اپنے لیے شخصیت کے قائل ہے, اپنے آپ کو بے عزت ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے, اپنے لیے احترام کے قائل ہیں, چاہتے ہیں ان کا احترام ہو. اور جو بچے اس معاملے میں لاوبالی ہیں وہ کود پڑیں گے. بڑے بھی ایسے ہی ہیں. کچھ بڑوں کو آپ دیکھیں گے وہ کسی لالچ کے موقع پر لالچ نہیں کریں گے, وہ کنٹرول دکھائیں گے. کیوں؟ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لالچ دکھائی تو ہمارا احترام کم ہوگا, وہ اپنے احترام کی خاطر لالچ نہیں دکھائیں گے. آپ کہیں گے یہ منظر ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ شادی بیاہوں کی کھانے کے موقع پر جب یہ خدشہ ہو کہ کھانا بھی کم ہے. کچھ لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور کچھ لوگ بیٹھے رہیں گے. صحیح ہے؟ یہ لوگ جو بیٹھے رہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کسی بھی وجہ سے ان کے اندر ایک کنٹرول ہے, اور جو ٹوٹ پڑے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے وہ ہیں جن کے اندر وہ کنٹرول نہیں ہے. वो जो कंट्रोल दिखा रहे हैं ये किसके लिए कंट्रोल दिखा रहे हैं? आप कह सकते हैं कि रियाकारी भी कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन बच्चों की सतह पर जहां पर ज्यादातर मुनाफिकत नहीं होती है, मामूलन जो बच्चे अपने लिए शख्सियत के कायल हैं वो कंट्रोल दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा एक एलिमेंट जो आपको और मुझे फौरन मिलेगा वो ये कि आया इंसान अपने लिए एहतराम का कायल है या एहतराम का कायल नहीं है, अपने लिए शख्सियत का कायल है या कायल नहीं है, वो अपने आप को इज्जतमंद समझता है या इज्जतमंद नहीं समझता। ये बहुत बड़ा मामला है। अच्छा, इस मामले में हम बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं और बच्चे के साथ गलती कैसे कर सकते हैं, इसको आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये आपके लिए बहुत दिलचस्पी का सबब रह सकता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मसलन जिस बच्चे को हम चाहते हैं कि शख्सियत का कायल हो, एहतराम का कायल हो, अपने लिए इज्जत नफ्स का कायल हो, उसको हर रोज मार रहे हो, तो क्या अपने लिए इज्जत का कायल रह पाएगा? यानी एक बच्चा हो जिसको सुबह शाम नाउज़ुबिल्लाह गालियां पड़ रही हो, सुबह शाम बुरा भला कहा जा रहा हो, सुबह शाम ये कहा जा रहा हो कि तुमसे ज्यादा नाकारा कोई नहीं होगा, ये अपने लिए इज्जत का कायल रह पाएगा? नहीं। इसको हम बेचारे को अपनी नजरों में जलील कर चुके हैं, जिसको हमने मारते वक्त ये भी नहीं सोचा कि चार लोग देख रहे हैं, बच्चे की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, नहीं सोचा। गालियां देते वक्त भी नहीं सोचा कि रिश्तेदार देख रहे हैं कि मैं इस बच्चे को इस तरह कह रहा हूं, नहीं सोचा। इसकी इज्जत नफ्स बची होगी क्या? नहीं। ये बच्चा अपने अंदर सोच चुका होगा कि मेरी इस जगह पर कोई इज्जत नहीं है। जब इज्जत नहीं है तो बुराई करने में क्या हर्ज है? और बुराई का सबब वो है जिसने इससे इसकी इज्जत छीनी है, इसका मैकेनिज्म खराब किया आपने, आपको इसको इज्जत देनी चाहिए थी। अजीब है वाकयन, अल्लाह के नबी 1400 साल पहले हमसे कह रहे थे वक़िरू अतफालकुम, अपने बच्चों का एहतराम करो। किस जमाने में? जिस जमाने में बच्चियां दफन कर दी जाती थी, एहतराम। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वक़िरू अतफालकुम, अपने बच्चों का एहतराम करो। अब हमें समझ में आ रहा है बच्चों का एहतराम क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? बच्चों को शख्सियत देने के लिए। शख्सियत मिलेगी तो क्या होगा? अपने लिए इज्जत के कायल होंगे। फिर क्या होगा? इनका अंदर का मैकेनिज्म काम करेगा, इन्हें गुनाहों से रोक लेगा, जो हम चाहते हैं। और अगर हमने इज्जत नहीं दी तो इनको गुनाहों के लिए तैयार कर दिया जो हम नहीं चाहते थे। इसका मतलब क्या है? हम लोग बाज़ औक़ात अपनी गलती से बच्चे में वो डाल देते हैं जो हम नहीं चाहते, और बाज़ औक़ात बच्चे से वो छीन लेते हैं जो हम इसको देना चाह रहे थे। वो जो बाप गालियां दे रहा है उससे पूछो तुम अपने बच्चे को गुनाहगार बनाना चाहते हो, तो क्या अगर नहीं, इसीलिए तो गालियां दे रहा हूं कि ये सही करे, जबकि ये करके और बुरा कर रहा है, इसको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है। ये तरबियत का मरहला है। अगर आप और मैं इस पॉइंट पर काम कर गए, बच्चों को इज्जत देनी है, बच्चों को एहतराम देना है, बच्चों को शख्सियत देनी है, ये इनके अंदर के तकवे का मैकेनिज्म खोल देगा, इनका फिर तकवा का ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। अलबत्ता इसमें हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चे को इज्जत एहतराम देना है, शख्सियत देनी है, लेकिन खुद सर नहीं बनाना है। अगर कभी ये गलती करे तो इसको समझाना भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसकी हर ख्वाहिश पर तस्लीम कर जाऊं, नहीं, ये नहीं होगा। अगर मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए और मुझे एहसास हो रहा है कि ये फजूल खर्ची है, तो मुझे रिजिस्ट करना होगा। बच्चे को एहतराम करने का मतलब ये नहीं है, एहतराम देने का मतलब कि मैं उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश तस्लीम करूंगा, कभी भी नहीं। एक लतीफ सा वाकया मुझे याद आया कि आयतुल्ला बहजत से उनका बच्चा कभी कहता है कि बाबा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कहते हैं नहीं, आइसक्रीम नहीं। किसी भी वजह से, और उस आइसक्रीम नहीं चाहिए को कहने के लिए फारसी जबान की बहुत खूबसूरत एक लताफत को इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम को फारसी में बस्तनी कहते हैं, और बंद करने को भी यही कहते हैं, बंद करने को भी कहते हैं। तो वो कहने लगा मुझे बस्तनी चाहिए, तो कहने लगा नहीं मैं तुम्हें बंद करने वाली नहीं दूंगा, खोलने वाली दूंगा, आइसक्रीम नहीं दूंगा। कुछ भी किया, मजाक करके टाल दिया, लेकिन जिसको उन्होंने अच्छा नहीं समझा था वो नहीं दिया। मैं नहीं कह रहा आप किसी बच्चे को आइसक्रीम मत दें, पता चले कि आपने यही नुक्ता पकड़ लिया कि ठीक है अब आइसक्रीम नहीं देनी है, ठीक है कोल्ड ड्रिंक दे देंगे कोई बात नहीं, नहीं इसकी कोई ये कोई कैद नहीं है। सिर्फ मामला क्या है, बच्चे को ख्वाहिश नफसानी का कैदी नहीं बनाना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चा ये सोचने लगे कि मैं जो कहूंगा पूरा हो जाएगा, क्यों, ये खुद एक धोखा है, ये नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी इसके खिलाफ है। कितनी ही मेरे पास कितनी ताकत हो, क्या मैं बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करवा सकता हूं, नहीं। और बच्चा जब बड़ा होगा तो ये सोच रहा होगा कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, कितनी हिमाकत में मुब्तला हो जाएगा। तो मुझे कभी कभी बच्चे को रिजिस्ट करना पड़ेगा, और मुझसे कहेगा कि क्या इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, मुझ पर तंज भी करेगा, तो मैं उससे कहूंगा नहीं पैसे का मामला नहीं है, सही और गलत का मामला है, ये तुम्हारी ख्वाहिश सही नहीं है, सही और गलत का मामला है, रिजिस्ट करें, बाज जगहों पर रिजिस्ट करें, लेकिन इज्जत में कमी ना करें, एहतराम में कमी नहीं करें। हम में से सब ने कुछ गलतियां की होंगी, मैं जो बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की होंगी अपनी औलाद के मामले में, वो तो शुक्र है कि उनमें से कोई यहां नहीं है, वरना वो बता देता। हम सब ने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन मैं आपकी खिदमत में फिर भी अर्ज करूंगा, ऐसा नहीं होता कि दरवाजा बंद हो जाता है, मेहनत कर सकते हैं तो सही भी हो जाएगा। अगर हमने कुछ गलतियां कर भी ली हैं, संभाली जा सकती हैं, बच्चों को सिखाया जा सकता है। क्योंकि मुझे यकीन है जब मैं कह रहा हूंगा तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम ये ड्रामे कर चुके हैं, या मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे वालदैन ने हमारे साथ ये कर दिया है। नहीं, किसी का भी पानी सर पे से नहीं गुजरा है, संभाला जा सकता है, कुछ कर दिया है बेहतर किया जा सकता है। या मिसाल किसी बच्चे के साथ हुआ हो तो सोचे कि मेरी तो शख्सियत मर गई है, नहीं, तुम अपनी शख्सियत संभाल सकते हो। दुनिया में नहीं मालूम कितनी दफा ऐसा होता है किसी बच्चे का साबिका बहुत खराब होता है, वो अपने आप को संभाल लेता है। अल्लाह ने हम लोगों के इरादे में सब कुछ रखा हुआ है, तो गुजरा भी वक्त वापस ला सकते हैं, इस मामले के अंदर मेहनत करें सब कुछ हो सकता है। तो ये चंद पैरामीटर्स आपकी खिदमत में अर्ज किए, मैंने बड़े खुश्क अंदाज में कहे, इसको बहुत ज्यादा शायद अट्रैक्शन इसके अंदर मैं नहीं डाल सका हूं, लेकिन ये वो पॉइंट थे जो तरबियत के लिए इंतहाई अहम पॉइंट्स थे। अब कल इंशाल्लाह इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिगाड़ने वाले लोग हैं, ये इसको बिगाड़ कहां पे रहे और किस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। बहरहाल आज के लिए जो मुस्बत पॉइंट्स हैं उनको दोबारा दोहरा देते हैं, ताकि इंशाल्लाह हमारे लिए एक जहन में याद दहानी हो जाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, कल की गुफ्तगू पर बुनियाद करते हुए हमने ये बात अर्ज की कि इंसान के बच्चों के जहन को सोचने समझने वाला होना चाहिए, बच्चों का भी और बड़े भी। मैं बार बार बच्चे कह रहा हूं तो लोग ये ना समझे ये बच्चों के लिए, बड़ों के अंदर भी यही चाहिए, लेकिन बचपने से हो तो बेहतर है। सोचने समझने वाला दिमाग होना चाहिए। नंबर दो, हक को कबूल करने की ताकत होनी चाहिए। नंबर तीन, हक पर अमल करने की सलाहियत होनी चाहिए, छोटों में भी बड़ों में भी। उसके बाद बात आई कि कहीं पर करप्शन होता है कहीं पे नहीं होता, तो जहां पे होता है उसके सबब क्या होता है, जहां पे नहीं होता वो क्या होता है, और हमें एक तकवा चाहिए कि जो आजादी के मौके पर भी गुनाह से रोक ले। तो मैंने अर्ज किया कि अगर शख्सियत का कायल होता है तो गुनाह नहीं करता है, और बेइज्जत समझता है अपने आप को तो फिर गुनाह कर बैठता है। अगर इज्जत का कायल हो तो बेहतर है, फिर उसको अपने आप को संभालने में आसानी होती है। इज्जत का कायल कैसे किया जाता है, उसको शख्सियत देकर, एहतराम देकर उसको इज्जत का कायल किया जाता है। तो ये वो चंद तरीके हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। जितना आप एहतराम देंगे, मुनासिब एहतराम, और उसके मुकाबले में मैंने अर्ज किया ऐसा भी ना हो कि खुद गर्जी आ जाए, खुद सरी आ जाए, तकब्बुर आ जाए और मनमानी आ जाए, ये सब भी ना हो, एक लिमिट भी हो लेकिन इज्जत महफूज रहे, तो फिर हम बहुत अच्छे नतीजे बच्चों से हासिल कर सकते हैं। यही जो तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज की, यही मुदरसिन के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। बच्चों को इज्जत देनी होगी ताकि बच्चे एक मकाम हासिल करें। आपके पास अगर दो बच्चे भी हैं कहीं किसी भी वजह से, उनके साथ ये करके देखें आप, और जो मैंने कहा वो वालदैन भी ٹیچرز بھی اور آرگنائزیشن کے اندر موجود ہیڈز بھی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ اپنے ماتحت افراد کو عزت نہیں دیں گے تو پھر بے عزتی لے کر وہ جو کچھ کریں گے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا، پھر وہ بہت سخت طریقے سے آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ عزت دے دیں تو بہت ساری چیزوں میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو دنیا کا فائدہ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عزت دے دیں. جو صاحبان عزت ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں سنبھال لیتے ہیں، جو بے عزت لوگ نہیں سنبھال پاتے. اور اس کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز ہیں. آج کی گفتگو کو یہیں پہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جو معاشرہ اس وقت چل رہا ہے یہ کہاں کہاں بنیادی غلطیاں کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کا سدے باب کیا جا سکتا ہے. دین اسلام میں یہ طاقت ہے کہ اس کے اصول سادہ ہیں، نتائج بہت بڑے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن نتائج بہت بڑے ہیں. اگر انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنبھال لیں ہم بڑے عجیب و غریب عظیم الشان کام کر سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ خاص موقعوں پر کچھ صلاحیتیں بس کام آتی ہیں، بہت ساری چیزیں کام نہیں آتی، کچھ صلاحیتیں کام آتی ہیں. جب مثال کے طور پر کچھ منٹ کے اندر فیصلہ کرنا ہو تو اندر کی کوئی طاقت ہوتی ہے وہ صحیح فیصلے کروا دیتی ہے، اور اگر وہ اندر کی طاقت نہ ہو تو پھر فیصلے صحیح فیصلے نہیں ہو پاتے. اور ہم مسلسل دیکھتے ہیں یہ جو دین کی تاریخ ہے اس میں ایسا ہی ہے. ہم جنت اور جہنم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قدم یہاں اٹھاتا جنت میں، ایک قدم وہاں اٹھاتا جہنم میں. کس چیز نے بچایا، کس چیز نے بچایا؟ کسی ایک بنیادی چیز نے. کوئی دلیل کام نہیں آتی یہاں پہ. وہ اندر کا ایک جذبہ ہوتا ہے جو سالوں میں بنا ہوتا ہے وہ کام آتا ہے. اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے جیسے حضرت حور کے کام آتا ہے. تقریباً ساری چیزیں طے کر رہی تھیں کہ حضرت حور کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تقریباً ساری چیزیں، کہ وہ لشکر یزید میں تھے، لشکر یزید کے سردار تھے، سید الشہداء کا راستہ روک چکے تھے اور سید الشہداء کے لیے مشکلات کا سبب تھے. تقریباً ساری چیزیں اس بات کی طرف لے کر جا رہی تھیں کہ انجام اچھا انجام نہیں ہوگا. لیکن ایک طبیعت کے اندر بسی ہوئی چیز انہیں بچانے میں کامیاب ہو گئی، روح کے اندر ایک جذبہ انہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا. اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بنت رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، یہ بی بی سیدہ کا احترام کرتے ہیں. اور یہ جذبہ عظیم الشان جذبہ تھا. ایک مرحلے میں حر نے اپنے آپ کو بہت اعلی مقام پہ پہنچایا ہوا تھا. وہ کون سا مرحلہ تھا؟ خاندان نبوت کا احترام. لشکر یزید میں تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے تابع دار تھے، سید الشہداء کا راستہ روکنے والے، سب کچھ، لیکن سب کچھ احترام کے اوپر، احترام میں کمی نہیں کی. اور بہت نشانیاں اس کی، یہ کہ جب حضرت حور سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور نماز کا وقت آیا تو سید الشہداء نے پوچھا کہ تم علیحدہ نماز پڑھاؤ گے ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نواز رسول کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ احترام، احترام دکھایا. اور سب سے زیادہ احترام اس جگہ پہ تھا جب سید الشہداء کے ساتھ مکالمہ ہوا اور سید الشہداء نے کہا سکلت کا اموک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور حضرت حر کو اچانک یاد آیا کہ حسین کی ماں کون ہے جن کا میں نے ساری زندگی احترام کیا. حر جذبے میں تھے، جوش میں تھے، غصے میں تھے، لیکن جیسے یہ جملہ سنا سکلت کا اموک، عرب یہ جملہ سنتا تو اس کے لیے بہت سخت تھا، اس کو پلٹ کے کچھ کہنا تھا. حر نے اپنے سارے غصے کو کنٹرول کر کے کہا کہ حسین اگر عرب میں مجھے کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اس سے کہتا کہ تیری ماں روئے، لیکن آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی ماں بنت رسول اللہ، آپ کی ماں سیدہ طاہرہ، میں کچھ نہیں کہوں گا. خاموش ہو گئے. اور اس کو سن کر میں سوچتا ہوں کاش جنہوں نے دروازہ گرایا ہوتا وہ بھی سوچ لیتے ہیں، کاش جو گھر پہ جلانے آئے تھے وہ بھی سوچ لیتے، کاش جنہوں نے سیدہ کو تماشا مارا وہ بھی سوچ لیتے، کاش جو محسن کی شہادت کا سبب بنے وہ بھی سوچ لیتے. کتنا عجیب تھا, جس نبی کے پیچھے چلتے تھے, جس نبی کا نام لیتے تھے, ابھی دنیا سے گئے ہوئے چند دن نہیں گزرے تھے, جس دروازے کے اوپر نبی 6 مہینے تک کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ, آج یہ اسی دروازے کے اوپر کھڑے ہیں. تو پھر میں سوچتا ہوں شاید یہ بھی کوئی اللہ کے امتحانات کا حصہ ہو. کس امتحان کا؟ شاید خدا چاہتا ہو بی بی زینب کو یہ بھی دیکھنے کو ملے, شاید خدا چاہتا ہو اس امتحان سے بھی یہ خاندان گزرے کہ جب بی بی کے گھر پہ اوپر حملہ ہوا اور اس مظلومیت کے عالم میں بی بی نے صرف ایک جملہ کہا, اے فضا مجھے سنبھال. بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر موجود ہوں گی, بی بی ام کلثوم وہاں پر موجود ہوں گی, اپنی مادر گرامی کو اس مصیبت کے اندر دیکھا ہوگا, اور اس کے بعد جو پیش آیا وہ اتنا عجیب تھا. ایک خاتون اس عالم کے اندر امیر المومنین کے گلے میں رسی پڑنا شروع ہو گئی, بی بی سیدہ محافظ امامت بنی, امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں علی کا دفاع کروں گی. میں کہوں گا بی بی اس زحمت کے عالم میں امیر المومنین کا دفاع, اور جرأت نہیں کرتا انسان کے بتائے سیدہ کو کتنے تازیانے لگے ہوں گے کہ ہاتھ چھوڑا, کتنے تازیانے لگے ہوں گے. بس ایک جملہ عرض کروں گا, یہ سارا منظر بی بی زینب بھی دیکھ رہی ہے کہ جب سید سجاد کو بچانا ہوگا تو تازیانے بھی کھانے پڑیں گے. بی بی کا گھر جلا, بی بی زینب نے بھی دیکھا کہ امام کو بچانے کے لیے آگ میں بھی کودنا پڑتا ہے, اور بی بی زینب نے دیکھ لیا کہ جب امام خود رسیوں میں بندھا ہو یا کبھی زنجیروں میں چکڑا ہو تو مظلومیت کسے کہتے.
الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا جنہوں نے سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جنہوں نے امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جنہوں نے خاندان اہل بیت کے اس حق کو غصب کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ماتم حسین.